الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آمنت بالله صدق الله العظيم تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ آیات ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں تاکہ رسول ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ان کے لیے حسین رزق تیار کیا ہے اللہ ہی تو ہے کہ جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی انہی جیسی ہیں اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے اور یہ سب بات بیان کی جا رہی ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ سورۃ الطلاق کی آخری آیات ہیں اور انہی آیات پر یہ سورۃ الطلاق مکمل ہوئی ہے۔ تو جو آیت میں نے جہاں سے پڑھی تو اس میں ارشاد ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. اس میں بھی وہی حکم ہے تقویٰ کا, اور یہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے اونچا مقام ہے تقویٰ کا. ایمان کے بعد حکم ہے تقویٰ کا, اور تقویٰ کا مطلب گناہوں سے بچنا, خدا کا خوف دل میں ہونا, فکر کا ہونا, جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا. تو جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے, پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, اعتکاف بھی کرتا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. تو یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو یہاں بھی یہ حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. اور یہ بات بھی پیچھے بیان ہو چکی کہ سورۃ الطلاق میں سب سے زیادہ تقوی کا ذکر ہے, کیونکہ حقوق العباد کے اندر آدمی اکثر تقوی کو پامال کر دیتا ہے اور لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الطلاق میں جگہ جگہ تقوی کا حکم بھی دیا ہے اور تقوی کے فضائل بھی بتائے ہیں کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہارے لیے رستے نکال دے گا, ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. بڑے فضائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں جو آپ حضرات بعد میں بھی پڑھتے رہیں تو مناسب ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. اور یہ بات کل کے درس میں بیان ہو چکی کہ عقل والے ہونے کا, عقل مند ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آئے, اپنے پروردگار کو پروردگار مانے, نبی کو نبی مانے, دن کو دن مانے, رات کو رات مانے, حقائق کو تسلیم کرے. یہ جو عقائد ہیں ہمارے, ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ یہ عقیدہ, یہ اصل میں حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں. تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک جگہ میں سورہ آل عمران کے شروع میں, عجیب ہے, سورہ آل عمران کے شروع میں ایک آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, سنی ہوگی آپ نے, پڑھتے بھی ہوں گے آپ, کیونکہ اس کی فضیلت بھی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائما بالقسط, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, علم بھی, اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو دن کو دن کہنا, رات کو رات کہنا, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف بھی اس کو منسوب فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ, فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے, واولو العلم, اور جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی یہی گواہی دی ہے. تو جتنے عقائد ہیں ہمارے, ایمان جو ہے عقائد کا نام ہے, عقائد حقیقت میں حقائق ہیں, حقائق ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانا جائے اس لیے کہ پیدا اسی نے کیا, انبیاء برحق ہیں, ملائکہ برحق ہیں, تو یہ سب چیزیں حقائق ہیں, ان کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. تو عقل مند ہونے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی دن کو دن کہے, رات کو رات کہے, یعنی حقائق کو تسلیم کرے جن میں توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھے, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی, لیٹے ہوئے ہیں آپ بستر میں تو بھی, ذکر جو ہے لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے, اب یہ ذکر ہو رہا ہے, اور آگے تیسرا درجہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ آسمان کیسے پیدا ہوئے، زمین کیسے پیدا ہوئی، ان کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو ایمان، ذکر اور فکر، یہ تینوں چیزیں علامت ہیں عقل مند ہونے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل مند بنا دے، اور ان ایمان تو الحمدللہ ہے، اللہ تعالی اس ایمان کو کی حلاوت نصیب فرمائے اور اس کو طاقتور بنا دے۔ ایمان کے نور سے ہمارے جسم کو، دل کو، روح کو، دماغ کو، سب کو منور فرما دے، اور اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، جو لوگ ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ رسولا یتلو علیکم، رسول ہے جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، ذکر سے مراد ہے قرآن، کہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے، وہ ذکر ہے یعنی نصیحت ہے۔ اور آگے رسولا یتلو علیکم، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، وارسل رسولا یتلو علیکم، اور اللہ نے رسول بھیجا ہے اور وہ کتاب اللہ کی آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ تو ہدایت کے سرچشمے دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ سارا دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ ویسے تو شریعت کے چار اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ شریعت کی بات ہے یا یہ دین کی بات ہے، تو جب وہ یہ کہے گا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کی بات ہے، تو اس کو ان چار چیزوں میں سے کسی چیز سے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ وہ شریعت کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بزرگ کا ملفوظ ہو سکتا ہے، آپ کی بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے، فلانے کی اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت جو ہے، شریعت کا حکم وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ چیز یا کتاب اللہ سے ثابت ہو، یا سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، یا اجماع سے ثابت ہو، یا قیاس صحیح سے ثابت ہو۔ اسی لیے ہمارے ہاں شروع میں ہی پڑھا دیتے ہیں طلبا کو، اعلم ان اصول الشرع اربعۃ، شریعت کے اصول صرف چار ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے جی یہ دین کی بات ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ دین کی بات ہے، تو بتائے کتاب اللہ میں کہاں ہے؟ یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو چلو سنت رسول اللہ میں ہوگی، وہ بتاؤ۔ اگر وہ کہے نہیں تو اجماع میں ہوگی، اجماع سے بتاؤ۔ قیاس ہے، اس سے بتاؤ۔ لیکن اگر وہ نہ کتاب اللہ میں موجود ہے، نہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے، نہ اجماع سے وہ ثابت ہو رہی ہے، نہ قیاس صحیح سے ثابت ہو رہی ہے، تو پھر وہ شریعت کی بات نہیں ہے، وہ آپ کی بات ہے۔ آپ بھی بہت اچھے، آپ کی بات بھی بہت اچھی، لیکن وہ آپ کی بات ہے، وہ قرآن حدیث یا شریعت کی بات نہیں ہے۔ شریعت کی بات تو صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ان چار چیزوں میں سے ثابت ہو۔ پھر ان چار چیزوں میں سے بھی جو شروع کی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اصل ہیں، اور اجماع اور قیاس یہ اس کی فرع ہیں۔ اس لیے کہ اجماع اور قیاس جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اجماع اور قیاس آ کر کتاب اللہ کی جو چیز ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جو بنیاد ہے دین کی وہ ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یا یوں کہہ لو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب آپ کی بات ہے، آپ نے جو کچھ کیا، تو جو کچھ آپ نے حکم دیا وہ سب کا سب داخل ہے سنت رسول اللہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے, تو نصیحت سے مراد کیا ہو گئی؟ قرآن. اور آگے فرمایا رسولا, اور رسول بھیجا ہے, یتلو علیکم آیات اللہ, جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. یہ تو پہلی تفسیر میں نے عرض کی, بیان کی. دوسری تفسیر یہ بھی بعض علماء نے کی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ رسولن کو بدل بنا دیا جائے ذکرن سے, تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے رسول کی شکل میں. اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے. اب وہ سراپا نصیحت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح قرآن نازل ہوا, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے بھیجے ہیں, وہ بھی نازلی شدہ ہیں, اور وہ سراپا نصیحت ہیں. اردو کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, جن کے دیکھے سے خدا یاد آئے, ہے نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان کو دیکھنے سے ہی آدمی کوئی کشش محسوس ہوتی ہے کہ دیکھ کر یا تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو جن کے دیکھے سے خدا یاد آئے. اور ہمارے بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ نے طے کرنا ہو کہ بھئی اللہ والا ہے یا نہیں ہے, تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھو. اگر پیسے کی محبت بڑھتی ہے, مال جائیداد کی باتیں زیادہ دماغ میں آتی ہیں, اور جناب دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ فی فی ہے کچھ. لیکن اگر اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اپنے گناہوں کی اور فکر اور تقویٰ پیدا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے, آخرت کا خیال پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس بیٹھنا مفید ہے. تو جب اللہ والوں کا یہ حال ہے, تو جو اللہ والوں کے سرتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو سراپا نصیحت ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہیں. اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے جو رسول کی شکل میں ہے. یہ دوسری تفسیر ہو گئی. تو دو تفسیریں ہو گئیں کہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا اور رسول کو نازل کیا, اور دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت کو نازل کیا ہے, اور وہ سراپا نصیحت رسول کی شکل میں ہے. یتلو علیکم آیات اللہ, اور وہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور اسی سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اولین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی طرف بھیجا گیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, لیکن آپ کا جو کی پہلی ڈیوٹی تھی اور آپ کا اولین مقصد یہ تھا کہ آپ قرآن لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ بات کئی جگہوں میں آئی ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورۃ الجمعہ میں بھی آئی ہے کہ لقد بعث اللہ, پوری اور بھی سورۃ النساء میں بھی آئی ہے. تو یہ تین چار جگہوں میں تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ کتاب اللہ لوگوں تک پہنچائے. یتلو علیکم آیات اللہ, تمہارے اوپر یہ رسول تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات. اس لیے کہ ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن. اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کے احکام. یہی دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی اولین مقصد یہ تھا کہ آپ کتاب اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائیں. یہ فرمایا گیا یتلو علیکم آیات اللہ. اور اسی سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم کو بھی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن سنت اجماع اور قیاس کا حکم دیا ہے کہ وہ زیادہ کیا پہنچائے, پہلے آیات پہنچائے پھر اس کے ضمن میں احادیث پہنچائے. یہ ہے اصل چیز دین کی, اللہ کی آیات کو پہنچانا. یہ مقصد زندگی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی یہاں بات ذکر کی گئی کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت بھیجی ہے. رسولا, یہ رسول ہیں, یتلو علیکم آیات اللہ, اور وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں یعنی تمہیں پہنچاتے ہیں. مبینات, اور اللہ کی آیات ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. مبینات کا مطلب اچھی طرح کھول کر بیان کرنے والی. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں پیچیدہ باتیں نہیں ہیں بلکہ دو ٹوک بات, حق ایک طرف باطل دوسری طرف, ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفر والے جہنم میں جائیں. ہر چیز صاف صاف دو ٹوک انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے. اسی لیے سورۃ الطارق میں فرمایا گیا انہ لقول فصل وما هو بالهزل. یہ قرآن قول فصل ہے, ایسی بات ہے جو الفاصل بین الحق والباطل ہے. وما هو بالهزل, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے, قرآن کوئی مذاق کی چیز تھوڑی ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ بینات بھی ہیں مبینات بھی ہیں. بعض جگہوں میں قرآن مجید کی آیات کو فرمایا گیا ہے بینات, کھلی آیاتیں ہیں. اور مبینات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور جو کرنا ہے اس پر عمل کرو گے تو نتائج یہ نکلیں گے, اور اگر نعوذ باللہ انکار کیا تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے. ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. تو یہاں فرمایا گیا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, رسول تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ رسول نکال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. من الظلمات الى النور, تاریکیوں سے روشنی کی طرف. کفر اور گناہ یہ تاریکیاں ہیں, اور ایمان اور اعمال صالحہ نور ہیں, اس دنیا میں بھی قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی, اور جنت کا نور ہے یہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بلکہ تمام انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف راستہ دکھا دیا کہ دیکھو اس طرف چلو, یہ ہے روشنی, اور جس نے آپ کی اطاعت اختیار کی وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑا. اس کو قرآن نے فرمایا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو حضور نکال کر لے جائیں تاریکیوں سے نور کی طرف, تاریکیوں سے روشنی کی طرف. آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار, تو اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ, ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے يدخله جنات تجري من تحتها الانهار, تو اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہو رزقا, اللہ نے ان کے لیے حسین رزق رکھا ہے. جو سب سے حسین ترین رزق ہے وہ جنت ہے, اور اہل جنت کے لیے حسین رزق اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. قد احسن اللہ لہو رزقا, اللہ نے ان کے رزق کو حسین بنایا ہے. اللہ نے ان کے رزق کو حسین بنایا, کن کے رزق کو؟ جو اللہ پر ایمان رکھیں اور نیکی کے کام کریں, نیکی کے کام کی کوشش کریں. تو جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے, اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ان کے رزق کو حسین بنایا ہے. آخری آیت قرآن اس سورۃ الطلاق کی یہ ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ نے سات آسمان پیدا کیے, ومن الارض مثلہن, اور زمین بھی انہی جیسی پیدا کی. اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ تعالی نے سات آسمان پیدا کیے, ومن الارض مثلہن, اور زمینیں بھی اسی جیسی, یعنی آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں. اور یہ بات کہ آسمان سات ہیں, یہ تو قرآن مجید میں اور جگہ میں بھی ہے. آج سورۃ النوح پڑھی گئی ہے, نماز فجر کے اندر امام صاحب نے سورۃ النوح پڑھی, اس میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ابھی ہم نے پڑھی ہے, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے سات آسمان پیدا کیے ہیں تہ بتہ؟ تو سات آسمانوں کا تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کئی جگہ, اور احادیث شریفہ میں بھی جگہ جگہ ذکر آتا ہے سات آسمانوں کا. معراج کے قصے میں بھی سات آسمانوں کا ذکر آتا ہے, سبھی جانتے ہیں. لیکن زمینیں بھی سات ہیں, اس کا ذکر صرف اس آیت کے اندر آیا ہے, سورۃ الطلاق کی اس آیت میں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں. اب وہ سات آسمان کہاں ہیں, کس طریقے سے ہیں, اور زمینیں سات کیسی ہیں, کس طرح سے ہیں, سات پرت ہیں یا ہماری جیسی سات زمینیں ہیں, اللہ اعلم, ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ بات ابھی ہمارے سمجھ میں, جنت کہاں ہے, دوزخ, یہی دنیا دوزخ بنا دی جائے گی یا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بات ذکر فرما دی اس پر تو ہم ایمان رکھیں گے, لیکن اس کی جو تفصیل آپ نے ارشاد نہیں فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی, اس میں ہم اپنا منہ بند رکھیں گے. اب لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یوں ہو سکتا ہے, یوں ہو سکتا ہے, سکتا ہے, تو سکتا تو بہت کچھ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی دونوں ہی باتیں, تینوں باتیں نہ ہو, کچھ اور ہو. تو اس لیے کوئی پکی بات ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کہ سات آسمان کہاں ہیں, کس طریقے سے ہیں, اسی طرح زمین سات کیسی ہیں اور کس طریقے سے ہیں. صرف اجمالی طور پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں, اور اتنی بات تو سائنسدان خود کہتے ہیں کہ اتنا بڑا خلا اس قدر وسیع ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے, اور وہ خلا ہے اس میں, ان کا کہنا ہے سائنسدانوں کا, خلا ہے اس میں کہکشائیں ہیں, اور ایک کہکشاں ہے بہت بڑی ملکی وے, اور اس کہکشاں کے اندر ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ایک نظام ہے نظام شمسی, وہ ہم اس نظام شمسی کا ایک حصہ ہے. پھر نظام شمسی کے اندر کئی جناب یہ سیارے ہیں. اب ابھی تو ہم نظام شمسی ہی کو پورا نہیں دیکھ سکے, پھر اس نظام شمسی کے بعد اپنی کہکشاں کو ابھی تک نہیں دیکھ سکے, پھر اس کہکشاں سے آگے جو کتنی کہکشائیں ہیں جن کو سائنسدان کہہ رہے ہیں, تو ان کو تو کوئی نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی اس کا اندازہ ہے. اس لیے جو عالم حیرانیت ہے, عالم خلا جو ہے وہ عالم حیرانیت ہے, اس کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کوئی بات کہیں تو وہ محض اٹکل پچو ہوگی, ایک خیال ہوگا, لیکن اس کو کوئی حقیقت کا روپ ہم نہیں دے سکتے. تو جتنی بات قرآن مجید نے ذکر فرما دی ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ مجھے ہمیں معلوم نہیں ہے. بعض اوقات سبق پڑھاتے وقت بعض طالب علم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوگا جنت میں, میں نے کبھی بھی میں گیا نہیں وہاں میرا جانا نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ جنت ہے اور وہاں کی چیزیں ہیں, جتنی بات قرآن حدیث میں آ گئی ہے اتنا تو ہم بتا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہم کیا بتائیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہم تک پہنچ گئی ہیں, تو ہم ان کو مانتے بھی ہیں, آگے بیان بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس سے آگے اگر کوئی پوچھے کہ جی وہاں کیا تھا اور کیسا تھا, تو ظاہر یہی جواب ہوگا کبھی میں وہاں تھا نہیں, اگر تم ہو تو تمہیں پتا ہوگا. تو نہ ہم وہاں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا. اب ظاہر ہے کہ جتنی بات مستند روایات سے آ جائے گی وہ تو ہم مان لیں گے, لیکن باقی محض اندازہ ہی اندازہ ہوگا, اور اندازے میں اندھیرے میں تیر چلانا یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی یہاں لکھا, شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظ علوم نے بھی آسان ترجمہ قرآن تفسیر میں لکھا, اور سارے اکابر نے لکھا کہ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کچھ نتیجہ نہیں ہے. تو فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی انہی جیسی. یتنزل الامر بینہن, اللہ کا حکم ان سب سات آسمانوں اور زمینوں میں اترتا رہتا ہے, یعنی جو کچھ ہو رہا ہے, جس کہکشاں میں ہو رہا ہے, جس نظام میں کچھ ہو رہا ہے, زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سب اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے. یتنزل الامر بینہن, ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے. آگے آخر میں فرمایا گیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, کہ ہم نے یہ سب باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے, کائنات کی ایک ایک چیز پر اللہ کو تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے, اور کائنات کی ایک ایک چیز پر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. آپ نے آج سنی ہوگی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو. آپ نے کالا چشمہ لگا لیا, کالا چشمہ لگا کے کچھ ادھر ادھر دیکھ لیا, اور کسی نے تو نہیں دیکھا, کسی کو پتا نہ چلا, لیکن اللہ تو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ سینے چھپاتے ہیں, سینوں میں جو بات ہمارے چھپی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا حسد ہے, کسی کا کینہ ہے, کسی دشمنی ہمارے دل میں اندر ہے, جو بھی ہماری دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اللہ والوں کے دل میں جو تقویٰ ہے، جو نور ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، نہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں، نہ میں آپ کے دل کو جانتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے دل کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان تمام چیزوں کو جن کو سینے چھپاتے. اور سورۃ الانعام میں غالباً یہ بھی آیت ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں. دانے ڈالے، کسان کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں کتنے دانے گئے ہیں اندر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کتنے گئے. پھر اس کے بعد ان دانوں کو پھاڑنا، پھر اس سے پیداوار کا نکالنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور علم کے ساتھ. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ ہے. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی رطب، نہ کوئی یابس، نہ کوئی تر، نہ کوئی خشک چیز، مگر سب چیزیں لوح محفوظ میں موجود. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. اس کو آخر میں فرما دیا گیا لِتَعْلَمُوا، تاکہ آپ لوگ جان لو، اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. آپ تہ خانے کی تنہائی میں بھی کوئی کام کریں، کوئی تنہائی میں بھی کسی پر ظلم کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو سورۃ الطلاق کے آخر میں یہ بتا دیا کہ سب باتیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور سورۃ الطلاق میں خاص طور پر یہ بات اس لیے ذکر کی گئی کہ مرد اگر عورت کو ستائے اور عورت اگر مرد کو ستائے تو اس کا علم ان دونوں کے سوا انسانوں میں کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر تم مرد عورت کو ستائے گا یا عورت مرد کو ستائے گی تو کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا علم محیط ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں. علم سے باہر نہیں ہے، اور جب علم ہے تو تم لوگ قدرت سے بھی باہر نہیں ہو. سزا کس کو ملے گی اور کب ملے گی؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. یہاں کر الحمدللہ یہ سورۃ الطلاق مکمل ہو گئی. اور آپ نے سورۃ الطلاق میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے احکام ذکر کیے ہیں طلاق سے متعلق، اور ہم بھی الحمدللہ بیان کرتے رہے. آج سے ساتواں دن ہے تو سات دن سے ہم بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے قرآن مجید کی سب آیات سنی جو یہاں سورۃ الطلاق میں بھی ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی میں نے کچھ نقل کی. ان سب سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جو بھی ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، نفرت ہو آپ کو اس سے اور نفرت کی وجہ سے آپ اسے طلاق دے دیں، تو بھی طلاق دیتے وقت اور طلاق دینے کے بعد ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امساکم بمعروف او تسریح باحسان سرحوهن صراحا جمیلا. یہ ساری باتیں بیان ہو گئیں. اب آخر میں سورۃ الطلاق ختم ہو گئی ہے تو ایک چیز اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سامنے آ جائے. کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی خاتون پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی غلام کو مارا، نہ کسی بچے کو مارا. پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی غلام پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. حالانکہ غلام تو غلام ہوتا ہے، کافر بھی غلام تھے اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مجھے اس پر وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ لڑکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کی والدہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا. 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خادم خاص کہا جاتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، اور ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال تک اتنا آپ نے صبر کیا. ظاہر ہے کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لڑکا تو لڑکا ہی ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا. لیکن اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ نے پورے 10 سال میں کبھی اپنے خادم کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. صرف ایک مرتبہ تھے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے میرا کان اس طریقے سے مسئلہ تھا، اور وہ یہ ہوا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ انس یہ تم فلاں کام کر دو، فلاں جگہ جا کے یہ بات کہہ دو. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، صاف انکار. لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ نہیں میں جاؤں گا. چنانچہ میں نکلا، راستے میں کوئی کھیل کی چیز نظر آ گئی، تو میں لڑکا تھا، بچہ تھا، تو میں وہاں کھڑے ہو کر اس چیز کو دیکھنے لگا. تو پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ میرے قریب پہنچے، آپ نے میرے کان کو اس طریقے سے اپنی انگلی سے اس طرح مسئلہ فرمایا، انس تم جاؤ گے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں ہی جا رہا ہوں. بس یہ ایک واقعہ ہے. اس کے علاوہ 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سخت بات، ہاتھ اٹھانا تو درکنار ہے، سخت بات بھی آپ نے کبھی نہیں کی. اور آپ جب بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے تو یہی باتیں آپ سنتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر آپ سوچیں یار یہ کیا مسئلہ ہے، بس ہم یہی کیے جائیں، بس بیوی بچے ہمیں ستائے جائیں اور ہم جو ہیں بس صبر ہی کیے جائیں. یعنی یہ ایک قدرتی طور پر یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ یار بیویاں بھی تو بہت ستاتی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، بیویاں تو ستاتی ہیں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں، ہر طرح کی بیویاں ہوتی ہیں، ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک ضروری گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ گزارش کیا، میں آپ کو ایک آیت اور 3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. آیت کیا ہے وہ آیت سمجھ لیں اور 3 حدیثیں آپ سن لیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیلنس پیدا ہو جائے گا، اعتدال پیدا ہو جائے گا، اور جتنے آپ کے شبہات ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس پورے عرصے میں شبہات کچھ نہ کچھ پیدا ہوئے ہوں گے، بلکہ آپ کا دل بھی نا کچھ مسئلہ جا رہا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، کیسے کریں اس کو مسئلے کو. ہر وقت یہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ سلوک کرو، بچوں کے ساتھ کیا کرے یار، وہ ان کو بھی تو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اب یہ جو ایک پلٹ کے ایک اس کا خیال آتا ہے، تو اس کے لیے میں صرف ایک آیت 3 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. یہاں مشہور آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں. قوام جو ہے یہ قام یقوم سے نکلا ہے، اور یہ اصل میں قیام تھا، بلکہ قیام اصل میں قوام تھا. تو قوام، قیام، اور اسی کا ایک صیغہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جو سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. قیوم کا مطلب وہ اللہ، وہ ذات جو ہم سب کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، وہ ہے قیوم. اسی سے پھر قیام ہے، اسی سے قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. اور ہمارے کئی اکابر نے قوام کا ترجمہ کیا حاکم کے ساتھ بھی، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. اب یہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان سب کی دیکھ بھال آپ کے ذمے. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی دیکھ بھال آپ کے ذمے ہے. آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، بچے بھی بعض نابالغ ہیں، بعض بالغ ہیں، ایک بوڑھی دادی بھی لیٹی ہوئی ہے کمرے میں، ایک نانی بھی ہے فرض کرو، دادا بھی ہے، اور بھی بوڑھے لوگ ہیں، کچھ آپ نے پرندے بھی پال رکھے ہیں، کچھ جانور بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان سب کے جو نگران ہیں وہ آپ ہیں. ان سب کے جو نگران ہیں وہ آپ ہیں، یعنی مرد ہے. مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ہے. یہ جو شریعت نے یہ بار بار کہا کہ تم یہ کرو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ کرو، یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، آپ اس گھر کے نگران اعلی ہیں، آپ کو گھر کی اتھارٹی حاصل ہے، آخری اتھارٹی گھر کی آپ ہے. جب آپ بڑے ہیں اس گھر کے تو خطاب کس سے کیا جائے گا؟ آپ سے کیا جائے گا. آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی گھر میں جو بوڑھی نانی ہے اس کا خیال رکھو، جو دادی لیٹی ہوئی ہے اس کی بیماری سب چیزوں کا خیال کرو، یہ جو بیوی ہے یہ بھی تمہارے گھر میں تم لے کر آئے ہو اس کا بھی خیال کرو، بچے اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ چاہے نابالغ ہوں یا بالغ ہوں ان کا خیال کرو، جانور جو تم نے پال رکھے ہیں ان سب کا خیال کرو. تو یہ جو آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، جس کو سن سن کر آپ شاید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہر وقت ہمیں ہی نصیحت ہوتی رہتی ہے، تو یہ اس لیے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں. تو ایک تو یہ آیت ہے، دوسری تین حدیثیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو ایک حدیث وہ ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، ہرگز وہ قوم فلا نہیں پائے گی جو اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے، ہرگز وہ قوم فلا نہیں پائے گی جو اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے. یہ تو ایک حدیث ہو گئی، اور دو حدیثیں اور ہیں، اور وہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے کہ جب بیت المال کا جو مال ہے اس کو آپس میں بانٹا جانے لگے، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور آدمی علم دین حاصل کرے دین کے علاوہ کسی مقصد کے لیے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنے ماں کی نافرمانی کرے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے دوست کو قریب کرے اپنے باپ کو دور کرے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، شور ہنگامہ ہونے لگے. تو یہ علامت اس بات کی کہ قیامت قریب آ گئی ہے. دو حدیثیں ہو گئیں. تیسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سبحاءکم وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا کہ جب تمہارے حکام تمہارے بہترین لوگ ہوں, تمہارے بہترین لوگ تمہارے حکام ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے بہتر ہے. زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے, یعنی زندہ رہنا بہتر ہے. لیکن آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ لیکن جب تمہارے حکام تمہارے بدترین لوگ بن جائیں, وَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ اور تمہارے مالدار کنجوس بن جائیں, وَأُمُورَكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں, فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذَارِهَا تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر. زمین کا پیٹ یعنی زمین کے اندر چلے جانا, آدمی کا انتقال کر جانا من جانب اللہ, یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ زمین کے اوپر زندہ پھرتا رہے. ان سب روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاملات ہمیشہ مرد کو اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. مرد حاکم ہے, مرد گھر کا نگران ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کرو, معصوم بچوں کا خیال کرو, دو سالہ بچے کا خیال کرو, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے مکان کی چابیاں جو ہیں وہ دو سالہ بچے کو دے دو؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ساری اتھارٹی جو ہے وہ آپ ان نابالغ بچوں کے یا تین ایج کے جو بچے ہیں 18 سال 19 سال کے سارے معاملات ان کے سپورٹ کر دیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس کی تکلیفوں کو برداشت کرو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سارے اتھارٹی جو ہیں وہ اپنی بیوی کو دے دیں اور بیوی بچے جو ہیں وہ گھر کے مالک بن جائیں اور ہمیں باہر چوکیداری کے لیے اسٹول پہ بٹھا دیں کہ ابا جی تم باہر جا کے اسٹول پہ بیٹھ جاؤ؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا کرو گے تو اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. اب ہمارے ہاں وہ کیا رہا ہے کہ ہم اگر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جناب یہ کرو اور بیوی کا خیال کرو, بچوں کا خیال کرو, تو اس کو یہ کرتے ہیں لوگ کہ سر معاملات انہی کے سپرد کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ بالکل شریعت کے خلاف. معاملات آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ, وہ فرماتے تھے کہ میں تو سارا پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں, ہاں خرچ کرتا ہوں, خوب بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہوں, بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں ان کو لا کے دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں, لیکن معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. کسی ادارے کے سربراہ کو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, غریبوں کا خیال کرو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ادارے کا سربراہ سربراہی سے مستعفی ہو جائے اور سارے معاملات اپنے ملازموں کے سپرد کر دے؟ یہ مطلب تو نہیں ہے. اگر کسی دکان کے مالک کو ہم یہ کہیں کہ تمہارے ہاں یہ ملازم ہیں ان کا خیال کرو, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پوری دکان ہی ان کے حوالے کر دیں اور خود جناب ان کے ماتحت بن جائیں. یہ نہیں ہے. آپ بڑے ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا بنایا, آپ کو قوام بنایا ہے, آپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے, آپ کو سربراہ ہی رہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ پسند نہیں کرتے کہ آدمی سب چیزیں بیوی کو بچوں کو دے کے خود ان کا محتاج بن جائے. اس لیے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں بیوی بچوں کے حوالے کر دیں تو وہ تو آپ کو تو باہر بٹھا دیں گے. بیوی تو بیوی ہوتی ہے, ناقصات العقل والدین ہے, اس کے پلٹنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. بچے تو بچے ہیں, نوجوان ہیں, وہ تو الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں. آپ کیسے معاملات ان کے سپورٹ کریں گے؟ جو بوڑھی دادی لیٹی ہوئی ہے, بوڑھی نانی لیٹی ہوئی ہے, تو کیا معاملات ہم ان کے سپورٹ کر دیں؟ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ان کے؟ معاملات تو ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, لیکن بوڑھی ماں کی بھی خدمت کریں گے, دادی کی بھی خدمت کریں گے, نانی کی بھی خدمت کریں گے, بیوی کی بھی خدمت کریں گے, نابالغ بچوں کی بھی خدمت کریں گے, بالغ بچوں کی بھی خدمت کریں گے, خود ہم بھوکی سوکی روٹی کھا لیں گے, ان کو اچھا کھلا دیں گے, لیکن معاملات ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے, مرد بنایا ہے. اور قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں, ان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے ہر اعتبار سے, جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی, عقل کے اعتبار سے بھی, صلاحیت کے اعتبار سے بھی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے بھی مرد قوام ہیں کہ مرد اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. دو وجہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ مرد قوام ہیں, ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر زیادہ قوت اور صلاحیت عطا کی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. اور اسے معلوم ہو کہ جو مرد اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرتا ہو وہ پورا مرد نہیں, آدھا مرد ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کہ مرد قوام ہے, ذمہ دار ہے, گھر کا سربراہ ہے. کس وجہ سے؟ ایک تو اس لیے کہ اس کو جسمانی اور فضیلت عطا کی گئی ہے, صلاحیتیں اس کی زیادہ ہیں, دوسرے کہ وہ خرچ کرتا ہے. اب اگر کوئی مرد اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پورا مرد ہی نہیں ہے, وہ تو آدھا مرد ہے. پھر تو اس کو گھر کی سربراہی کا حق ہی آدھا رہ جاتا ہے. اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بیوی پر, بچوں پر, گھر والوں پر, جو بھی گھر میں جاندار ہے ان پر خرچ کرو, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, شفقت کا معاملہ کرو. لیکن یہ اس لیے کہا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں, تو آپ بڑے بن کر رہے ہیں, سربراہ بن کے رہے ہیں, اور پھر ان سب کے اوپر, بیوی پر, بچوں پر رحم اور شفقت کا معاملہ کریں, تو آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی اشکال, کوئی شبہ انشاءاللہ تعالی پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی میں اللہ تعالی توازن پیدا فرمائے, اعتدال ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج زیادہ ٹائم ہو گیا, چلو دعا اپنی اپنی بات میں کر لیں گے انشاءاللہ.